الرحمن الرحيم. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا النافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوصب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. علم حاصل کرنے کے قاعدے، ضابطے، آداب، طور طریق اور اس سے متعلق بعض احکام کو بیان فرما رہے امام بخاری. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بڑے سے کوئی بات سنے اور پھر اس کو وہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کو دوبارہ دریافت کر لینی چاہیے کہ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. اچھا، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بات تو پوری سمجھ میں آ گئی لیکن اپنے ذہن میں وہ بات کسی اور بات سے ٹکرا رہی ہے، تو بھی دریافت کر لینا چاہیے کہ مجھے تو ایسا خیال پڑتا ہے کہ فلاں بات یاد ہے قرآن پاک میں، حدیث شریف میں. تو جب تعلیم اور تعلم ہو اور وہاں کوئی بات بتائی جائے اور وہ بات نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ لینا چاہیے، یا سمجھ میں تو آ جائے لیکن اس کا کسی سے ٹکراؤ ہو جائے تو اس سے مراجعات کرنی چاہیے، اس کو دوبارہ پوچھ لینا چاہیے، اس سے رجوع کر لینا چاہیے اس کے بارے میں. یعنی یہ آداب علم کے خلاف نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج ہیں، زوج جو ہے وہ جوڑے کو کہتے ہیں، اسی لیے زوجہ تن بولنا کوئی ضروری نہیں ہے بیوی کے لیے زوجہ، کیونکہ شوہر جو ہے نا وہ بیوی کا زوج ہے اور بیوی جو ہے وہ شوہر کا زوج ہے، جوڑا وہ اس کا جوڑا یہ اس کا. اس لیے کبھی مونس کا لفظ بولتے ہیں کبھی نہیں بولتے ہیں. یہاں پر بخاری شریف میں زوج کا لفظ ہے، زوج النبی حضور کے زوج تھے. کانت لا تسمع شیئاً، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی بات نہیں سنتی تھی مگر اس کو پہچان لیتی تھی اچھی طرح سے، یا کوئی بات ایسی نہیں سنتی تھی کہ اس کو نہ جانتی ہوں اچھی طرح سے مگر اس کے بارے میں رجوع کر لیتی تھی، مراجعات کر لیتی تھی، پوچھ لیتی تھی. الا راجعات کی ہی حتیٰ تعریف ہو، یہاں تک کہ جان لے اس کو، یعنی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اس کو دوبارہ پوچھ لیا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسے وہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کی عادت شریفہ تھی، اور یہ علم کے تحصیل علم کے آداب کے خلاف میں نہیں ہے، اور یہ چیز علم حاصل کرنے کے طریقے میں داخل ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لی جائے. وہ کیسے پتا چلا؟ امام بخاری اس کی ایک حدیث سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حوصب عذب، جس آدمی کا حساب لیا جائے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا، جس کا حساب ہوا وہ پھنسا، کل قیامت میں لوگوں کو ان کے اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، نام اعمال. سب کو پتا ہے کہ جو آدمی سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو اس کے ساتھ آسان حساب لیا جائے گا، سب حساب حسابیں گے. جس آدمی کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ اپنی موت کو پکارے گا، وما من اوتی کتابہ ورا ظہری فسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا. اور ہر آدمی کو چونکہ وہ نیک اور بد دو عمل اپنے ساتھ میں رکھتا ہو نام اعمال ضرور دیا جائے گا، کیونکہ بعد ایسے ہوں گے کہ جن کو نام اعمال دینے کی نوبت نہیں آئے گی. کٹر کافر جو ہے ان کو نام عمل دے کے کرنا کیا ہے، وہ کوئی حساب تھوڑے ہونے چاہے گا. پھر دو قسم کا اکاؤنٹ ہے تو حساب ہوگا، ایک ہی ہوا پہ چیز ان کے تو اس سے پہلے ہی برج پہ کام ہو جائے گا، چونکہ حساب جو ہے نام عمل کا دیا جانا برج کے بعد ہے، پل سرات کے بعد ہے. تو ڈھیر سارے تو پل سرات پہ چلتے چلتے ہی نیچے گر جائیں گے، وہیں ختم ہو جائیں گے، وہ تو اندر وہیں سے ٹپک جائیں گے. تو ہر آدمی محنت کر رہا ہے اور ہر آدمی اپنی محنت کو لے کر اللہ کے پاس جا رہا ہے، اور جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کی محنت میں جو اعمال پڑے ہوئے ہیں وہ یا تو اس کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. ہر ایک کے ساتھ یہ ہونا ہے جو ایمان کے ساتھ اور اعمال کے ساتھ اس دنیا سے جا رہا ہے. الا ماشاء اللہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت اٹھا رہا ہے اور مشقت اٹھاتے اٹھاتے اپنے رب کی طرف چل رہا ہے اور اسے ملنے والا ہے. اب فاما من اوتی کتاب ہو بیمینی, جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, فسوف یحاسب حسابا یسیرا, اسے آسان حساب لیا جائے گا. واما من اوتی کتاب ہو وراء ظہری فسوف یدعو ثبورا, اور جس کے نام اعمال اس کے پیٹ کے پیچھے سے مل گئے, جو کہ بائیں ہاتھ میں دینے کا طریقہ ہوگا وہاں پہ, تو وہ موت کو پکارے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی سے حساب لیا جائے گا قیامت میں اس کو عذاب دیا جائے گا. تو خالق عائشہ تو رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ فقل, تو میں نے عرض کیا اولی سے یقول اللہ تعالی, کیا اللہ تبارک و تعالی یہ بات نہیں فرما رہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا, حساب لیا جائے گا اور آسان حساب لیا جائے گا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا جائے گا تو اس کو تو عذاب دیا جائے گا, اب اگر عذاب دیا گیا تو آسان حساب کہاں ہوا؟ تو ایک آپ حدیث میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حساب اگر لیا گیا تو عذاب دیا جائے گا. قرآن پاک کی آیت میں یہ بات ہے کہ حساب آسان بھی لیا جائے گا جس میں عذاب کی بات نہیں پیش آئیں گی. تو اس سے اعتراض ہو گیا, اس سے جو ہے سمجھ میں نہیں آئی بات, الجھ گئی بات, دو باتوں میں ٹکراؤ معلوم ہونے لگا. تو یہ بات قاعدے کی ہمیشہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے. قرآن کی دو باتیں جو قرآن میں موجود ہوں صریح طریقے پر, حدیث کی دو باتیں جو حدیث میں موجود ہوں صریح طریقے پر, قرآن اور حدیث کی دو باتیں جو صراحتاً موجود ہوں حدیث میں, یعنی اس میں کوئی غلطی کا امکان نہ ہو, ہے واقعی, کبھی دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. الحق لا يصادم الحق, الحق لا يضاد الحق, الحق لا يخالف الحق. حق حق کو کبھی نہیں کاٹے گا, وہ حقی نہیں جو کاٹے تھے, حق حق کو کاٹتا نہیں, حق حق کے ضد میں نہیں بیٹھتا کبھی آگے, حق حق کے مخالف نہیں ہوتا, حق حق سے ٹکراتا نہیں کبھی بھی. یہی وجہ ہے کہ اگر دو کام ٹکرائے آپس میں تو دونوں میں سے کوئی ایک حق ہے کوئی حق نہیں, حق حق سے ٹکراتا نہیں کبھی بھی. اب من خوشیبہ عذیبہ یہ بھی حدیث ہے, جس کا حساب دیا گیا اس کو تو عذاب ہو جائے گا, اور یہ تو آیت ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. تو معلوم ہوا کہ ٹکراؤ دکھتا ہے ہوتا نہیں ہے, حدیثوں میں ٹکراؤ دکھتا ہے ہوتا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا اصل سوچنے کا انداز یہی تھا, امام ابو حنیفہ کا اصل اصول جو ہے فقہ میں کیا ہے, جمع بین الاحادیث, حدیثوں کو جمع کرو, ٹکراؤ کی وجہ نہیں. وہ بھی حدیث ہے اگر کنفرم طریقے پر, یہ بھی حدیث ہے کنفرم طریقے پر, تو دونوں ٹکرائیں گے نہیں کبھی. یہ ہے کہ ایک ہے بول رہا ہے اور ہے نہیں حقیقت, تو ٹکرا سکتی ہے, لیکن تو جب ٹکرائیں گے نہیں تو آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ایسے معنی مل جائیں گے کہ وہ ٹکرا نہیں رہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. اسی طرح حنفی کا کمال ہے, اسی لیے فقہ حنفی میں حدیثوں پر عمل جتنا ہو جاتا ہے دوسرے اور فقہ میں اتنی حدیثوں پر عمل جمع نہیں ہو پاتا. مفہوم ایسا لے لیتے ہیں حدیث شریف کا کہ اس پر بھی عمل ہو جائے, اس پر بھی عمل ہو جائے, دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ فٹ ہو جاتی ہیں. مثال دی میں نے جیسے اس سے پہلے بھی نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے, یہ بھی حدیث میں, اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد سنت کے لیے ایسے اٹھتے تھے جیسے آگ پر بیٹھے ہوں, ایسے اٹھتے تھے جیسے آگ پر بیٹھے ہوں. اگر تسبیح فاطمہ پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے آپ کو تو آگ پہ نہیں بیٹھے, اگر آگ پہ بیٹھے ایسے اٹھنا ہے تو تسبیح فاطمہ نہیں پڑھے جائیں گے, وہ بھی حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے. فقہائے حنفی ان دونوں پہ عمل کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. دوسرے سے کیا ہے, تسبیح پڑھ لیتے بیٹھ جاتے, تو یہ جو حدیث ہے عائشہ والی ہے وہ تو گئی, کسی وجہ سے عمل نہیں کر رہا ہے, یہ بولیں گے منسوخ بولیں گے پیچھے کی بولیں گے کچھ بھی بولیں گے, بقیہ وہ تو چھوٹ گئی جبکہ ویسی بات نہیں ہے اس کی. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے علماء جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, فقہ حنفی کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن نمازوں کے بعد میں سنت نہیں ہے ان کے بعد میں تسبیحات فاطمہ پڑھو, اور جن کے بعد میں سنت ہے اس میں سنت کے لیے پہلے کھڑے ہو جاؤ, تسبیحات فاطمہ نہ پڑھو, اور سنت کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھو. تو جب جن نمازوں کے بعد میں سنت ہے اس میں سنت پڑھ لیں گے آپ, تو یہ جو جلدی اٹھ جانے والی روایت ہے اس پر عمل ہو گیا, اور سنتوں کے بعد جب تسبیحات فاطمہ پڑھیں گے تو نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنے والی حدیث پر عمل ہو گیا. بعد میں پڑھی آپ نے یا پہلے پڑھی؟ بعد میں پڑھی. اور سنتیں جو ہیں وہ مکمل فرض ہیں, فرض کو مکمل کرنے والی ہیں. سنت کوئی الگ نماز نہیں ہے, آپ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ رہے. فرض کی سنت پڑھ رہے تو فرض کی مکمل ہے, وہ فرض کو مکمل کرنے والی ہیں. سنت جو ہے نا وہ مکملات ہیں, مکمل کرنے والی ہیں نماز کو. اس وجہ سے وہ اس حدیث پر عمل چھوٹا بھی نہیں. اگر سنت کے لیے کھڑے ہو گئے تو تسبیح فاطمہ والی حدیث پر عمل چھوٹا نہیں, چونکہ وہ فرض کو مکمل کرنے کے لیے سنت ہے. جب آپ فرض اور سنت ملا کر پڑھنے کے بعد میں تسبیحات فاطمہ پڑھ رہے تو آپ بعد میں پڑھ رہے, اور جب نمازوں کے بعد میں سنت ہے تو پہلے سنت پڑھ لو, تو حضرت عائشہ والی حدیث پر عمل ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے کا امام ہو, جس آدمی کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے. اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا اور اس کا امام ہے اور وہ مقتدی ہے تو امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے. من کان الامام, من کان له الامام فقراءت الامام له قراءت, ابو داؤد کی روایت ہے اور قابل استدلال, دلیل حاصل کرنے کے پاور میں ہے, حدیثوں کی ایک طاقت ہوتی ہے. جن لوگوں نے جو ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والی حدیث کو پڑھا ہے وہ اس کو پکڑ لے کے بیٹھ گئے, اور ہر آدمی کے اوپر لاگو کر دیا, کس پر؟ جو مقتدی ہے اس پر بھی, جو مقتدی نہیں ہے اس پر بھی. تو یہ جو ابو داؤد والی روایت ہے وہ گئی. جب حضور فرما رہے ہیں کہ جس کا امام موجود ہے تو اس کا پڑھنا امام کا پڑھنا ہے, امام کا پڑھنا خود اس آدمی کا بھی پڑھنا ہے. جب اس آدمی کا پڑھنا ہے تو پھر وہ کیوں پڑھ رہا بھائی؟ اور سورہ فاتحہ دو مرتبہ پڑھنے سے سجدہ سو واجب ہوتا ہے, اس لیے امام ابو حنیفہ کے پاس جائز ہی نہیں ہے امام کے پیچھے پڑھنا. اولا غیر اولا کی بات نہیں ہے, امام ابو حنیفہ کے پاس میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہی نہیں, کیونکہ ڈبل قراءت لازم آ جاتی ہے حدیث کی روشنی سے. امام ابو حنیفہ کی تحقیق آپ دیکھیں گے تو دونوں حدیثیں جمع ہو جائیں گی, چھوٹے گی کوئی بھی نہیں. وہ کیا؟ صاحب جس کا امام ہے وہ تو قراءت نہ کرے, اس واسطے کہ امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے. جب اس کا پڑھنا ہے تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا عمل چھوٹا تو نہیں نا اس کا. حضور فرما رہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. اب اس کی باتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی, چونکہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ اس کا پڑھنا اس کا بھی پڑھنا ہے. ایک ہوتا ہے حکمن کسی چیز کا ہو جانا, ایک ہوتا ہے حقیقتاً کسی چیز پر عمل ہونا, اور ایک ہوتا ہے حکمن کسی چیز پر. حکمن اس نے سورہ فاتحہ پڑھی, چونکہ امام کا پڑھنا اس کے لیے کافی ہے. اور جب امام کے ساتھ وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر سورہ فاتحہ کو پڑھے. تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر بھی عمل ہو گیا اور قراءت الامام لہو قراءت پر بھی عمل ہو گیا. یہ فقہ حنفی کا کمال ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, فقہ حنفی کے کمال کی اسی میں, جو آپ کو دوسری جگہ نظر نہیں آ سکتی کبھی بھی, وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کمال کی نفی کے لیے, نماز کامل نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ سے, حقیقت کی نفی کے لیے نہیں ہے. اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور قرآن پڑھ لیا تو نماز ہو جاتی ہے امام ابو حنیفہ کے بعد, سجدہ سہو کرنا پڑتا. دوسرے اماموں کے بعد نماز ہی نہیں ہوتی. وہ کیوں؟ وہ بھی اس لیے کہ الحق لا یصادم الحق, یہ فقہ حنفی کا کمال ہے کہ حق حق سے ٹکراتا نہیں. قرآن کریم میں جب اللہ نے فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن, جو تمہارے لیے آسان ہے وہ پڑھو, جو تمہارا, اس میں سورہ فاتحہ کی قید نہیں لگے. ہو سکتا ہے کسی کو قل اللہ زیادہ آسان ہو. قرآن شریف کی وہ آیت ہے, اب حدیث شریف میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوں گا, حقیقتاً دکھیں گا آپ کو ٹکراؤ, ہوں گا نہیں. پھر ہے کیا نئے ٹکراؤ کی کیا بات ہے یہاں پر؟ نئے ٹکراؤ کی بات یہ ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن سے, کہ جو تمہارے لیے آسان ہو قرآن وہ پڑھو, اس سے قرآن شریف کا پڑھنا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف پڑھنا فرض ہے. بقیہ قرآن شریف میں سے سورہ فاتحہ خاص پڑھنا قرآن شریف کا حصہ ہے نا بھائی, وہ بھی وہ خاص طریقے پر پڑھنا وہ واجب ہے, کیونکہ حضور نے اس کو بھی تاکید سے فرمایا ہے. اب واجب کے چھوٹنے سے یہ بات ہے کہ واجب کا چھوٹنا نہیں چاہیے, لیکن اگر چھوٹ گیا تو سجدے سہو سے ہو جاتی ہے نماز. تو دوسروں کے پاس یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کسی نے نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی, تو یہ قرآن شریف کی آیت نکل گئی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن, یہ فقہ حنفی کا کمال ہے, اتنی اس میں جامعیت ہے کہ کوسوں دور تک پتہ نہیں چلتا دوسروں کا, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے فلم ایک فقہ حنفی ہے کیا چیز. اگر فقہ حنفی کے علماء کو صرف بولنے دیا جائے ان جگہوں پر جہاں پر فقہ حنفی کے علماء کی زبان بند ہے تو کام ہے, ان کو زیادہ کرنا لمبا چڑا کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ اللہ پاک نے اس میں جامعیت وہ دی ہے. بہت عجیب تحقیق ہے امام ابوری پر رحمتہ اللہ علیہ کی اور ان کے علماء کی, کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا زندگیاں کھپا دی, وہ لوگ بھی کھپائے نہیں بول کے نہیں, لیکن توفیق کی بات ہے, اللہ پاک کسی کسی کو جو ہے زیادہ فہم عطا فرما دیا, اور یہ لوگ اجتماعیت سے محنت کرے, اجتماعی محنت میں انفرادی محنت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ وجہ ہے, یہ بات کس پر نکلی, یہ بات اس پر نکلی کہ حق حق سے کبھی ٹکرائے گا نہیں, اور یہ بہت اصولی بات ہے جو آپ کے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب کبھی دو حدیثوں میں ٹکراؤ معلوم ہو یا دو آیتوں میں معلوم ہو تو وہ ٹکراؤ نہیں ہوتا, وہ دکھتا ہے. علماء کرام سے تحقیق کرنے پر پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے ہمیشہ یاد رکھنے کا. اور اس سے بہت بڑی گمراہی سے بچ جائیں گے ہم لوگ. جب بعض مرتبہ آدمی کسی کی بات سن لیتا ہے نادانی میں, کوئی کتاب پڑھ لیتا ہے نادانی میں, یا جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس آج کل کر رہے ہیں کہ اپنے طور پر پڑھتے رہتے ہیں, ان کے اندر جو جس کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ پڑ جاتے ہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بات ان کے علم میں آ جائے تو پھر اب دوسری بات کو وہ اس کے خلاف کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ اس کے مقابلے میں جو بات نظر آ رہی ہے وہ بھی قرآن پاک میں بھی آئی نہیں موجود ہے یا حدیث شریف میں بھی آئی نہیں موجود ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار لازم آ جاتا ہے, ایک آیت کو لے لیا کیونکہ اس کا مطلب ایسا نظر آ رہا تھا, تو اب ذہن میں یہی بات آئے گا کہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ غلط ہے, لہٰذا اس کا انکار کر دیا. اب اگر قرآن میں نظر آئے تو بھی کر دیا, حدیث میں نظر آئے تو بھی کر دیا, یا نہیں معلوم ہے تو بھی کر دیا, لاعلمی میں کر دیا اور قرآن پاک کی آیت کا انکار ہو گیا. قرآن پاک کی آیت کا انکار سے کیا ہوتا ہے, کفر ہو جاتا ہے. مولانا صدیق حسن بھوپالی جو ہے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں غیر مقلدوں کے, بعد میں ان کا رجحان بہت کمزور, اور اس زمانے میں جو ہے بڑے اعتدال والے ہوتے تھے وہ غیر مقلد, بہت زیادہ متشدد نہیں ہوتے تھے, مگر تشدد تو آ ہی جاتا ہے, آدمی کی سوچ جگہ صحیح نہیں ہوتی ہے تو اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے تشدد آ جاتا ہے. تو مولانا صدیق حسن بھوپالی نے لکھا کہ غیر مقلدیت کفر کا دروازہ ہے. انہوں نے کہا کہ 25 سال کے تجربے سے میں اس نتیجے پہ, انہوں نے کہا کہ 25 سال سے جو میرا تجربہ ہے اور لوگوں کے ساتھ میرا سابقہ پڑ رہا ہے, اس کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ غیر مقلدیت جو ہے یہ کفر کا دروازہ ہے, کہ آدمی کفر میں پڑ جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے, اس کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کیسے کافر ہوا. اور اس کی بنیاد یہ ہے اصل میں کہ اپنے طرف سے حق سے نہیں ٹکرائے گا, یہ ذہن میں نہیں ہوتا, یہ حق ہے لہٰذا اس کے خلاف جو ہے وہ چھوڑ دو, وہ غلط ہے, حکم لگا دے گا, حکم لگا دینا. اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک میں جس چیز کا وہ انکار کر رہا ہے اس کا اس بات موجود ہے, تو اس کا انکار ہو گیا. ایسا بہت ہوتا ہے, ایسا بہت ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت پر لوگوں کو ڈال دیا, بلکہ مشہور ہے, اب اس کتابوں میں بھی موجود, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے بلکہ تہجد میں مذکور ہے. 11 رکعت والے حدیث کو کیا سمجھ گئے کہ یہ تراویح کے بارے میں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی قرار دے دی, غیر مخالف حضرت عمر کو بدعتی بولتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک, اور معاشرے مبشرہ میں سے خلیفہ راشد ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ ثانی ہیں, حضرت عمر خود حق ہیں. حضرت عمر جو ہے نا خلیفہ راشد ہونے کی حیثیت سے اور مبشر بالجنہ ہونے کی حیثیت سے خود حق ہے, ان کا کوئی عمل ٹکرائے گا نہیں کبھی بھی قرآن سے یا حدیث سے, آپ کو دکھے گا. اسی وجہ سے ان کے اوپر بدعت کا حکم لگانے سے کفر کا اندیشہ ہے, کیونکہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ جھوٹے ہونا لازم آ جاتا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو جنتی فرما رہے اور یہ ان کو بدعتی بول رہے, بدعتی جنتی کیسا ہوتا جی؟ حق حق سے کبھی ٹکراتا نہیں. اس لیے اگر حق میں تھوڑا سا علماء کی صحبت اختیار کرنے کے بعد کتابیں پڑھو بول کے جو بولتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی میں اتنی احتیاط آ جاتی ہے, جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس میں حکم نہیں لگائے گا, اس کو جو ہے نا لوگوں سے صاف کر لے گا, علماء سے پوچھ لے گا کہ بھائی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی, اس کا کیا طریقہ ہوگا, اس میں کیا صفائی ہونا چاہیے, اس کا کیا مطلب ہے میری سمجھ میں, یہ حکم نہیں لگا دے گا اور مخالف نہیں ہو جائے گا اندر سے اور انکار نہیں کر دے گا نصوص کا, اور جو سمجھ میں آ گئی وہ لے لیا, جو نہیں سمجھ میں آ گئی وہ ٹھکرا دے گا نہیں, ایسا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور یہ بات اس پر یاد آئی کہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دے دیا جائے گا. قرآن پاک کی آیت یہ ہے کہ صاحب حساب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی آسان لیں گے, تو مطلب اس کو عذاب نہیں دیں گے جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, فقلت اولیس یقول اللہ تعالیٰ, میں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات نہیں فرما رہے ہیں کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا سورہ انشقاق میں. قالت, فرماتی ہیں, فقالا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو اس سوال پر آپ نے جواب مرحمت فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مراجعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا, یہ تم کیا کرتے ہو, بےعدبی کرتے ہو, ایسا نہیں کہا, بلکہ فرمایا انما ذالک العرب, وہ جو حساب یسیر ہے اس کا مطلب ہے وہ یہ کہ اس کو بولا گیا ہے حساب ویسے ہی مگر وہ پیش کرنے کے معنی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر اس کے عمل کو پیش کر دیں گے کہ یہ ہے تمہارا نام عمل, اتنا کر کے چلو دیکھ لو تم اپنا جو کچھ بھی ہے, باقی ہم نے معاف کر دیا تم کو. یہ ہے حساب یسیر, دیا تو جائے گا لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے اس پر نقد مناقشہ نہیں ہوگا کہ میاں یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کرو بولے تھے تجھے کچھ ضرورت کیسا ہوگی یہ کرنے کی. آسان حساب کا مطلب ہے العرض, عرض الحساب کے حساب پیش کر دیا جائے گا کہ یہ نام اعمال ہے, ذرا ایک نظر اس کو دیکھ لو. وہیں پانی پانی ہو جائے گا, جب نام اعمال لے گا ہاتھ میں تو وہی پانی پانی ہو جائے گا, یہی بہت ہے اس کے شریف کے لیے, یہی بہت ہے. بے آیا کمینے کے لیے تو خود بھی کرو تو کم ہے, لیکن شریف کے لیے تو یہی بہت ہے کہ میاں یہ تمہارے نام اعمال ہے دیکھ لو. وہ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ کیا ہے اس کے اندر, تو وہ اس پہ نظر ڈالے گا تو پانی پانی ہو جائے گا, اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے تو بھائی جاؤ چھٹی کرو. اور پھر حضور نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا من خصبا عذبا, وہ اس معنی میں ہے کہ ولکن من نوقش الحساب یحلق, فرمایا کہ حساب میں جس کے مناقشہ ہو گیا, سوال جواب ہو گیا, وجہ پوچھ لی گئی, بھی معلوم کر لی گئی, پھر وہ ہلاک ہو جائے گا. کیا جواب دے سکتا ہے کوئی بندہ, کیا جواب دے سکتا ہے؟ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بڑا پیارا ہے, اس کا مطلب پہلے سنا دیتا ہوں تو وہ مصرع آپ کو سمجھ میں آئے گا. وہ شعر تو پورا یاد نہیں ہے, خالی مصرع ذہن میں آیا ابھی اس پر, کہ بھائی عام طور پر حساب جو ہے نا وہ صاحب نصاب پر ہوتا ہے, جو آدمی مالدار ہے وہ حساب کر کے زکات نکالتا ہے. وہ حضرت نے فرمایا کہ نلے حساب کہ میں صاحب نصاب نہیں. میں کہا پھر میں کب کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس مال ہے بہت, میں نے بہت نیکیاں کمائی ہیں, میں نے بہت زیادہ ذخیرہ بنایا ہے اپنا, میں حساب دینے کو تیار ہوں کہ میں نے آپ کی جو نعمتیں دی ان کی قدر کی ہے. ہم پہلے سے بول رہے ہیں کہ بھائی ہم صاحب نصاب نہیں ہیں, چھٹی کرو, فقرا میں شامل کرو, بخیر کرو. نلے حساب کہ میں صاحب نصاب نہیں, بڑا عمدہ شعر ہے, نلے حساب کہ میں صاحب نصاب نہیں. باب لیبلغ العلم الشاہد الغائبہ. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد بن ابي شريح انه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث الى مكه, اذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح, سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكه حرمها الله ولم يحرمها الناس, فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة, فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار, ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس, وليبلغ الشاهد الغائبة. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو, قال أنا أعلم منك يا أبا شريح, إن مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم, قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا, ألا ليبلغ الشاهد الغائبة. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت. جب آدمی کو اللہ پاک علم عطا فرمائے تو جو علم اس کو حاصل ہو جائے یقینی طریقے پر صحیح, تو وہ چاہیے کہ وہ دوسروں تک اس کو منتقل کر دے. اس امت کی ذمہ داری میں اپنے علم کو دوسروں میں منتقل کرنا ہے, اور اسی وجہ سے جو علم کا نظام ہے نا, اس کا سسٹم امت مسلمہ نے بگاڑ لیا ہے. وہ صحیح جب ہی ہوں گا جب وہ حضور والے طریقے پر اس نظام کو زندہ کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ اصلی جو علم ہے جس کو قرآن و حدیث کا علم کہتے ہیں، اخلاقیات کا علم کہتے ہیں، مذہب کا علم کہتے ہیں، اقدار کا علم کہتے ہیں، وہ ماں باپ کی ذمہ داری میں ہے بچوں کو دینے کی. بڑے بڑے مدرسے نہیں تھے حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں بڑے بڑے مدرسے، مگر جہالت نہیں تھی کہیں بھی، اور ماحول جو ہے وہ گھروں میں بچوں کا دین ہی تھا پورا. آج جو جنریشن گیپ آ جا رہا بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ وقت نہیں دے سکتے، تیسرے تھرڈ پرسن کے حوالے کر دینا چاہ رہے ہیں، کر دے رہے ہیں، اور تھرڈ پرسن کو یہ نہیں معلوم ہے کہ دین کیا ہے. اصل دین تو شفقت سے، محبت سے، پیار سے، عادت بناتے ہوئے، ہیبٹس بناتے ہوئے منتقل کیا جاتا ہے نسل کے اندر، جنریشن کے اندر. تو ماں باپ کی اصل یہ، یعنی وہ ایک ماحول سے ہوا کرتا ہے. وہ ویسے یہ ہے کہ کمانے میں لگ جائیں گے تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کو کہ ماں باپ وقت دیں اپنی اولاد، مگر اصول کے خلاف ہے یہ چیز. امام بخاری نے اسی ایک حدیث بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس میں وہ اس سے وہ اس مسئلے کو نکال رہے ہیں. مسئلے کو کیسا نکالیں گے بعد میں آئے گا. کہتے ہیں ابو شریح فرماتے ہیں کہ انہ قال لعمر بن سعید، انہوں نے عمر بن سعید سے کہا، وہ یبعث البعوث الى مکہ، اور وہ لشکر بھیج رہا تھا مکے کی طرف. عمر بن سعید جو ہے وہ یزید کا گورنر تھا جو مکے کے لیے مقرر ہوا. وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ موجود تھے، اور انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ہوا یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے زمانے میں، ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی، تو حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جھگڑا ختم ہو گیا عنہما کا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے ان کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ لیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹانا یہ آسان کام نہیں ہے، اور اس میں خواہ مخواہ خون خرابہ ہوگا مسلمانوں کا، اور مصلحت نہیں ہے، اور لوگ متفق بھی ہونا مشکل ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وڈرا ہو گئے، کہنے کہ میں اپنے حق سے سبک دوست ہوتا ہوں، حضرت معاویہ پورے مسلمانوں کے ذمہ دار ہو جائیں. چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، فیور میں ہو گئے. تو حضرت حسن کے موجودگی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش تھے. حسن ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بڑے بھائی وڈرا ہو گئے، تو چھوٹے بھائی نے کچھ کہا ہی نہیں اس موقع. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین رہے تھے، پورے مسلمانوں کے امیر رہے، اور عرش دراز تک رہے، تقریباً 40 سال رہے. اس کے بعد 55 سال سے زیادہ حکومت کی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زبردست حکومت کی ہے، بہت بڑا کام ہوا ان کے زمانے میں، بہت سیاس تھے، بہت مدبر تھے. مناظر حسن گیلانی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے 50-50 کلومیٹر تک کا دسترخوان بچھا دیتے تھے، فتوحات بھی تھی اس زمانے میں. ویسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، اہل بیت کو 1-1 لاکھ درہم کا ہدیہ بھیجا کرتے تھے اس زمانے میں، کروڑوں میں جاتا ہے 1 لاکھ اس زمانے کے. حق پہچانتے تھے سب کا، احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مقابلے میں انتہائی محتاط تھے، کوئی بات حضور کی طرف منسوب کر کے کہتا تو پوری توجہ سے سنتے تھے. بہت بڑا معاملی اللہ پاک نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی، بڑا کام بھی اللہ نے ان سے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظام اور تدبری کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ قوم کو بے لاکھ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، کہ تم اپنے طور پر ڈیسائیڈ کر لو، کیونکہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی چھوٹا سا سرکل بنا ہوا ہے کہ جس میں لوگوں میں کوئی انتشار ہونے کا اندیشہ نہیں تھا. اسلام پھیل چکا تھا عالم میں، شرق میں، غرب میں، بہت مشہور نہ ہو، کافی پھیلا اس کا ہو گیا تھا. مزاج الگ، لوگوں کی خصوصیات الگ، ذہن الگ، حالات الگ، لوگ کوئی پریشر سے آ گئے تھے، کوئی مطلب یہ ہے نا کہ وہ خاص اپنے ذہن کو تیار کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ بس یہ کہ بھائی اب مان لو، اس وجہ سے بھی آ گئے تھے بہت سے. اب بالخصوص ان علاقوں میں، جن علاقوں میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری تھی، یہاں کے ایران کے لوگ ہیں، یہ کوئی خوشی سے تھوڑے مسلمان ہو گئے تھے. یہ تو یہ ہے کہ بس جب مسلمان پہنچے تھے وہاں، حضرت علاء الحضرمی اور جناب والا اور دوسرے حضرات کی جو لشکر پہنچا تھا تو وہ پانی کے اوپر سے آ گیا تھا سیدھا چلتے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ. 10,000 کا لشکر, 10,000 کا لشکر پانی پہ ٹاپے مارتا ہوا آ گیا. سامنے پانی ہے, اس میں سے گھوڑے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو سارے گھبرا گئے. انہوں نے کہا دیوا احمدن دیوا احمدن, دیو آ گئے, جن آ گئے, دیو آ گئے. اب وہ کون لڑنے دھویا رہے تو سب انہوں نے قلعے کے چابیاں وغیرہ سب پھینک دی خود, ہاتھ میں تک دینے گوارے نہیں کیا, پھینک کے بھاگے. میں تم کھول لو, تم بتا تم کو. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ جو اس ٹائپ کے لوگ مانے ہوں گے تو وہ کس طرح مانے ہیں, کوئی سوچ سمجھ کے لے کے تو نہیں مانے. تو کوئی کلچر وہاں منتقل نہیں ہوا پورا, کوئی تعلیمات منتقل نہیں ہوئی, کوئی تربیت آہستہ آہستہ ہوئی ساری, غیر معمولی طور پر ہوا. پھر ایسے ہی جانا والا نشان کے علاقے میں, مصر کے علاقے میں بہت سے ایسے قصے ہوئے بہت ہیں. تو وہاں ان حالات میں وہاں کے جو مزاج تھا, تربیت تھی, لوگوں کی خصوصیات تھیں اور قوموں کی بنیاد پر رہنے کی ان کی پرانی جو عادت تھی وغیرہ وغیرہ, سب چیزیں اس کا تھوڑی ختم ہو جاتی ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض و صحبت سے جو صحابہ صحابہ بن گئے تھے ان کی تربیت ہو گئی تھی. تو اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مناسب سمجھا کہ 2,00,000 نہیں چھوڑنا چاہیے ان لوگوں کو. تو آپ نے بہت سے لوگوں کو جمع کیا, خواص کو جمع کیا مختلف جگہوں سے, کہا کہ بھائی میری تو خراب چل رہی ہے, میرے بعد ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی مقرر ہو جائے ذمہ دار مسلمانوں کا. تو اس سلسلے میں بہت سے نام آئے, ان میں یزید کا بھی نام آیا جو حضرت معاویہ کے صاحبزادے ہیں. یزید کی دینداری وغیرہ کے بارے میں اتنی چرچے یا اتنی مقبولیت نہیں تھی لوگوں میں جیسا کہ اور دوسرے موجود دوسروں کی تھی. سب سے بڑی بات یہ کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد حیات تھی, تب یہ تو صحابی نہیں تابعی, تو صحابہ کی موجودگی میں تابعی کا کیا وزن ہوتا, کوئی خاص وزن نہیں ہوتا. تو لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سا تعامل ہوا بعض لوگوں کو, مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو صفات تھیں وہ اس میں دیکھی, تدبر کی اور سیاست کی. اچھا حکومت ایسی چیز ہے کہ اس میں نیکی تقویٰ ہونا تو چاہیے, لیکن اگر کسی آدمی میں زیادہ نیکی اور تقویٰ ہو اور تدبر اور انتظام کم ہو, اور ایک آدمی میں کم نیکی اور تقویٰ ہو مگر ہو ضروری درجے میں لیکن تدبر اور سیاست زیادہ ہو, تو تدبر اور سیاست کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ کام اس سے متعلق ہے, وہ انتظامی کام ہے نا. وہ تو حضرت معاویہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ سے اس کا درجہ بڑا ہوا ہے, یعنی صحابہ سے یہ اچھا ہے, یہ نہیں کہا. یہ ہے کہ وہ چونکہ صحبت میں رہا حضرت کی اور کام لیتے رہے اس سے, تو مزاج بھی تھا اور کچھ پیدائشی طور پر جو سپاہت ماریا تھی وہ سفات کھل کے آ گئی کہ اللہ پاک نے کیسا انتظام ان کو دیا تھا. تو اس کی وجہ سے حضرت ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سیاسی اعتبار سے انتظامی اعتبار سے یہ زیادہ موضوع ہے, چنانچہ اس کا اعلان کر دیا گیا اور سب لوگوں نے حضرت ماریا سے امیر المومنین تھے, امیر کے فیصلے کو قبول کیا جاتا ہے, لہٰذا سب لوگوں نے قبول کر لیا. لیکن حضرت عمر کے صاحبزادے اور حضرت ابوبکر کے صاحبزادے اور حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسین اور حضرت زبیر کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر, یہ چاروں بڑے بڑے مقتدا تھے لوگوں کے مدینہ منورہ میں, ان کی بڑی حیثیت تھی. اب حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. اب حسن رہ گئے, حضرت علی کے صاحبزادے, حضرت عمر کے صاحبزادے ابن عمر عبداللہ بن عمر, حضرت ابو بکر کے سارے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر, سمجھ رہے, اور حضرت زبیر جو ہے نا زبیر بن العوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں, ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر. ان حضرات نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تاکہ ہمیں اتفاق نہیں ہے ان کی امارت سے, مگر کبھی ان حضرات نے یہ نہیں کہا کہ شرابی ہے کبابی ہے, ایسے الزام کبھی اس پہ نہیں آیا. یہ شیعہ لوگ خامخواہ لگاتے ہیں, صرف یہ بات تھی کہ جو معیار تقوی طہارت کا صحابہ تھے نا, جو صحابہ تھے تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ صحابہ کی موجودگی میں کون زیادہ وزن دار ہوں گا, کوئی دو رائے کی بات نہیں تھی وہاں پہ. وہ بات تھی کہ اگر مشورہ لیا جائے سب سے اور تمام اہل شورا جو واقعی مشورہ دیں تو وہ ہمارے ذمہ دار کی بنیاد جو ہے وہ تقوی طہارت ہے نہ کہ انتظام ہے, یہ ان لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھا. ان کے اشتہار تھا, ان کا یہ اپنا اشتہار تھا, ان کا وہ اشتہار تھا. ان حضرات نے بیعت نہیں کی, تو جب ان حضرات نے بیعت, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں وہ انتقال کر گئے تھے یہ بھی حضرت معاویہ کے زمانے میں, محمد ابن ابوبکر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے حضرت معاویہ کی حین حیات میں اتفاق نہیں کیا, لیکن جیسے ہی حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی کہ اب جو بھی ہے یہی ہمارا. اس وقت اختلاف رائے کیا حضرت معاویہ سے, لیکن جب وہ گزر گئے اور اس نے بیعت لے لی تو انہوں نے اس کے انعقاد کو تسلیم کر لیا کہ بھئی ہماری مرضی تو نہیں تھی لیکن ہماری مرضی کے موافق ہو یا خلاف ہو اگر کوئی مقرر ہو گیا ہے تو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں. کیونکہ حضرت ابن عمر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ تو امارت کے معاملے میں جانا نہیں. عبداللہ ابن عمر بہت بڑے صحابی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد میں لوگوں کے نام مقرر کر دیے تھے کہ میرے بعد کس کو امیر بنانا, تم ان میں سے جس کو چاہے مشورہ کر کے امیر بنا لو, یہ چھوڑ دیا تھا نا. جبھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوئی تھی, تم میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ نہیں دیا کہ تم لوگ آپس میں کر لینا, بلکہ نام یہ تجویز یہ کی کہ نام دے دیے چھ آدمیوں کے, ان چھ میں سے تم جس کو چاہے امیر بنا لو, اور بقیہ وہ یہ جانتے تھے کہ کس کو امیر بننا ہے, جو مقدر ہے وہ ہونے والا ہے. اور حکمت تھی, وہ طریقہ اس کا یہی ہونا چاہیے. یہ ان کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ یہی آدمی کو طے کیا جائے گا, بلکہ ان کو بھی اندازہ تھا. تو یہ انہوں نے مشورہ دیا تھا, مگر انہوں نے چھ آدمیوں میں سے جس کو چاہے امیر بنا لو یہ طے کر دیا تھا. اس میں ایک شیخ یہ لگاتی تھی کہ میرا بیٹا امیر نہیں بنے گا, یہ فیصلہ ہے, یہ پہلے دے دیا تھا, جڑ کاٹ دی بالکل, تاکہ وہ سلسلہ لوگوں کو غلط فہمی کا موقع نہ رہے. تو ابن عمر کو نہیں. اچھا, ابن عمر کے اندر زہد تھا اور جنہ والا وہ چیز حضرت عمر والی, وہ بات انتظامی لین کی جو چیز تھی نا وہ دیکھ لیا تھا حضرت عمر نے کہ یہ اس کے کام کا نہیں ہے, دنیا سے بے رغبت ہے. جو ظاہر ہے کہ جو دنیا سے بے رغبت اتنی اس کی ہو کہ اس کے پاس وقات ہی اس کی بالکل نہ رہیں گے, یہ ہو تو پھر وہ انتظامات میں بھی سستی ہو جا سکتی ہے اس سے. انہوں نے ان کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ بیعت کر لی یزید کے ہاتھ سے, اور محمد ابن ابو بکر جو تھے ان کا انتقال ہو گیا. اور جناب حضرت حسن کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اب رہ گئے کون, حضرت زبیر کے صاحبزادے رہ گئے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر, اور دوسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ رہ گئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا, کوفہ والوں نے ان کو بلایا کہ آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ خطا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی سے اختلاف ہو اور شرعی اعتبار سے وہ اس کو صحیح نہ سمجھتا ہو اور اللہ اس کو طاقت دے دے تو اس کی اصلاح کرنا اس کے ذمے ہے. جب ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ خطوط آئے تو اب حضرت حسین کے ذمے ہو گیا تھا کہ اس کی اصلاح کریں اس غلطی کی جس کو وہ غلط سمجھ رہے ہیں. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. وہاں جانے کے بعد وہ ڈیڑھ لاکھ کے ڈیڑھ لاکھ خط پتہ نہیں کدھر پھر کے سب غائب ہو گئے, اور حضرت حسین کو پورے اہل بیت کو نہتھا چھوڑ دیا. تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے واپس جانے دو, تو انہوں نے جانے نہیں دیا. یہ جتنے تھے نا مختار ابن عبید اور شمر, یہ جتنے تین تھے خاص, اس میں سے تین خاص گورنر تھے, یہ جو فوج کے جو کمانڈر تھے یہ تین اپنے ان کی اپنی اپنی فوجیں تھی, یہ تین کمانڈروں نے چھوڑا نہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چلتا رہے گا قصہ, ان کو جان گھیر لو. وہ قصہ حالانکہ یزید نے کہا نہیں, بلکہ یزید نے ان لوگوں پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا. اس لیے امام غزالی نے فرمایا کہ اس اعتبار سے تو وہ ذمہ دار ہے کہ اس نے ان کو روکنے کے لیے کہا کہ راستہ روکو ان کا, بقیہ یہ کہ شہادت کے لیے کہا نہیں تھا اس نے, اور بہت ناراض ہوئی ہوگی کیا تم نے بےہود کی. اور جب وہ کہہ رہے تھے کہ جانے دو تو جانے دیتے. اچھا, پھر دوسری بات, جب انہوں نے دیکھا کہ جانے نہیں دے رہے تو یہ فرمایا کہ اچھا مجھے مل لینے دو یزید سے, میں بات کر لوں گا. کیونکہ جب میری طاقت نفس نہیں تھا وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ جب طاقت ختم ہو گئی اصلاح کی تو ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں, جیسے ابن عمر نے کر لیا میں بھی کر لوں گا. یہ تھی بات. اب یہ کس قدر قصاوت ہے قلبی کی بات ہے کہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, بزرگ ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, مقتدا ہیں, متا ہیں, محبوب ہیں, سب ہیں, کہ بھائی مجھے ذمہ دار آدمی سے ملنے دو, تو ملنے لینا چاہیے تھا. یہ ہے یہاں پہ جو زیادہ کمینگی ہوئی ہے, جو وہ یہاں پر ہوئی ہے. غرض یہ ہے کہ نہ ملنے دیا نہ واپس جانے دیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی شہادت کا عالم یہاں پیش آ گیا. بچ گئے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ چلے گئے, اور مکہ مکرمہ جاتے ہی وہاں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, یعنی ہم تو آپ کو اپنا بڑا بناتے ہیں. اور چھ مہینے تک حضرت عبداللہ بن زبیر کی امانت رہی وہاں پر مکے میں. اور اصل قصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت کے زمانے میں ان کی حمایت کے واسطے جو لوگ ان کے موافق تھے ان کے فیور میں ظاہر کرنے کے لیے آمین کو آہستہ زور سے بولتے تھے. وہاں سے آمین بل جو ہے چلا سے یہ لوگ اس کو حدیث سے ہے سمجھ رہے ہیں. زور سے آمین بولنا نہیں ہے حدیثوں میں. اگر زور سے آمین بولنا ہوتا تو جب امام صاحب رب العالمین بولے تو تم لوگ آمین کہاں کرو, کہاں کرو کا مطلب کیا ہے, اگر کہا ہوا ہوتا جنرلی تعلیم دینے کی بات ہی نہیں ہوتی. اس سے آمین بن جہر کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے موجود, ایسی نہیں ہے طاقت والی زیادہ. اصل قصہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے زمانے میں جو شورش تھی اس کے اس زمانے میں کچھ ضروری تھا ان کی موافقت کا اظہار, تو وہاں لوگ جو ہے نا ذرا آمین زور سے بولنے لگے تھے جتنے ان کے فیور میں تھے. ٹھیک ہے، اجازت اس کی تھی بہرحال، اگرچہ افضل نہیں تھا وہ، اس سے ہوتا یہ تھا کہ وہ ایک جوش اور ولولہ آ جانے کی وجہ سے اس کی مخالفت میں آواز گونجتی تھی. یہ ہے وہ آواز گونجنا جو لوگ لے کے آتے تھے، آواز گونجتی تھی. بھائی آواز صحابہ میں نہیں گونجتی تھی، وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں انتظامن گونجتی تھی وہ، اور مکہ مکرمہ کھلا تھا. گونجنے کا مطلب بھی وہ نہیں ہو سکتا، کوئی گنبد تھوڑی تھی وہاں پہ، مطاف گنبد تھوڑی تھا، وہ مسجد بھی تو سب بعد میں بنی ہوئی ہے، تو کھلی جگہ تو گونجنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ مطلب کہ سب کو سنائی دیتی تھی. غرض یہ ہے کہ اس زمانے میں یزید نے گورنر بنایا عمرو بن سعید کو، اور یہ کہا کہ تم ان کا انتظام کرو. یہ ہے وہ حدیث شریف کا خلاصہ مفہوم، کہ وہ لشکر بھیج رہا تھا مکے کی طرف لڑنے کے لیے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ والوں کے جو ساتھ دے رہے ہیں ان کے خلاف لشکر کشی کرنے کے لیے. عمرو بن سعید نے جو کہ گورنر یزید تھا وہ بھیجا، اس نے کس کو؟ لشکروں کو بھیج رہا تھا. تو اس موقع پر حضرت ابو شریح جو ہیں یہ بڑے صحابی ہیں، انہوں نے یہ فرمایا اذن بھی ایوہ الامیر احدثک قولا قام به النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا من یوم الفتح. فرمایا کہ اے امیر آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ایک بات عرض کروں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی فتح مکہ کے دوسرے دن. اجازت کیوں نہیں انہوں نے؟ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اس نوعیت کے تھوڑا سا حاکمانہ نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کوئی کسی کی سنتا نہیں، تو طریقہ یہی ہے کہ اجازت لے لینی چاہیے، ورنہ تو خامخواہ اور زیادہ شورش ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زیادہ متاثر کرنے والی چیز ہوتی ہے کہ اجازت دینے سے آدمی دے ہی دیتا ہے، نہیں دینے سے بغیر اجازت لیے کہ بولنے کے بعد مرتبہ چپ بھی کرا دیا جاتا ہے، لیکن اجازت لے لینے سے بات پکی ہو جاتی ہے کہ ہاں میری بات سن لی جاتی ہے پوری. تو ایسے موقعوں پر یہ بات مناسب ہے کہ اجازت لے لی جائے. تو کہا کہ امیر مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن فرمائی تھی. سمعت ہو ازنایا، میرے دونوں کانوں نے اس کو سنا ہے. وَوَعَاهُ قَلْبِ، اور میرے دل نے اس بات کو پوری طرح محفوظ رکھا ہے. وَأَبْصَرَتْ هُ عَيْنَايا، اور میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں. حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، جب آپ فرما رہے تھے. صحابہ کی ایک عادت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نقل کرتے تو وہ ڈوب جاتے تھے حضور میں، اور اس پورے منظر کو اپنے سامنے لا لیتے تھے جو منظر وہ موجود تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے وقت میں. اور محبوب کی عادت ہو، محبت کا یہ خاصہ ہے کہ جب محب اپنے محبوب کی کوئی بات اور حالات سناتا ہے تو وہ پورا بات کو ذرا لمبا کر لینا کی عادت ہوتی ہے، محبت کا تقاضا ہوتا ہے، اس میں ایک لذت ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ یہ بات ایک الگ ٹپ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اندازے سے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کی سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مجھے وہ پورا منظر یاد ہے. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، میرا دل اس کو پوری طرح محفوظ کر رہا تھا، میرے کان سن رہے تھے، میں آئینی شاہد موجودین میں سے ہوں اس وقت، اور براہ راست میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. وہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد میں فرمایا ان مکہ حرمہ اللہ. مکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم بنایا ہے. مکہ کی حرمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرمت جو ہے وہ لوگوں کی اپنی بنائی بھی نہیں ہے کہ قریش نے بنا لی، متولیوں نے مل کے بنا لی مسجد کے، ایسا نہیں ہے. یعنی ایک آدمی نے اگر اس کو محترم کیا ہوتا تو دوسرا آدمی اس کی حرمت کو منسوخ بھی کر سکتا ہے کہ تو نے کیا، میں نہیں رکھتا باقی، لیکن اس کی حرمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اور مدینہ منورہ کی جو حرمت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی وہ بھی اللہ کے حکم سے فرمائی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. سمجھا کہ مکہ جو ہے اس کو اللہ نے محترم قرار دیا. ولم يحرمها الناس، اور لوگوں نے اس کو محترم نہیں بنایا ہے، اس کی حرمت اللہ کی طرف سے. فلا يحل لامرئ، نہیں حلال ہے کسی آدمی کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جو مومن اپنے کو کہتا ہے اور جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ان یسفک بها دما، وہاں خون بہائے. تو جو محترم ہے وہاں خون بہانا جائز نہیں ہے. ولا يعضد لها بها شجرة، اور نہ وہاں درخت کو کاٹنا جائز ہے. خون بہانا تو بہت دور کی بات ہے کہ درخت کی ٹہنیوں اور پتے تک کاٹنے کی حرم میں اجازت نہیں ہے. اتنا محترم ہے. حضور نے فرمایا فَإِنْ أَحَدٍ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ فِيهَا، اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کرنے اور جہاد کرنے کی وجہ سے حرم میں اجازت حاصل کر لے آپ کے عمل سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 19 آدمیوں کو قتل کروا دیا تھا. پورے فتح مکہ کے دن سے 19 آدمی مارے گئے تھے، بلکہ 17 مارے گئے تھے، بس اعلان ہوا تھا 21 کا، 21 کو مارو بلکہ اس میں سے بھی 3 چھوڑ دیے گئے تھے، 17 مارے گئے تھے، 3 یا 4. جیسے خیال پڑ رہا ہے کہ 17 جو ہے وہ غیر ان کو معاف نہیں کیا گیا، ہم تو کہا کہ ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، وہ اشعار کہتے تھے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اور بھڑکاتے تھے اور لوگوں کی دشمنی کراتے تھے اور کمینہ پن کرتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے اعلان کر دیا گیا تھا کہ ان کو جہاں ملے مار لو، اور باقی سب کو جو معافی کا اعلان معافی مانگے اس کو معافی دے دو، جو امن چاہے اس کو امن دے دو، اور جو خانہ کعبہ کے اس میں آ جائے وہ آپ نے عام اعلان فرما دیا تھا کہ سب معافی ہی معافی ہے، بالکل خون بہانے کی نوبت ہی نہیں آئی. یہ مجرمین تھے، اور یہ ہے کہ ان کا جرم اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ ان کو ناقابل ضمانت حد تک چلے گئے تھے. تو آپ نے ان کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے اگر کوئی اجازت حاصل کر لے کے آئے، ہم نے تو حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، حضور سے ثابت ہے. فرمایا حضور نے کہ اگر کوئی حضور اللہ کے رسول کے قتال کرنے کی وجہ سے اجازت لے، یعنی اجازت حاصل کرے استدلالا، فقولو تو تم کہو ان اللہ قد اذن لرسوله، اللہ نے رسول کو اجازت دی تھی، تم رسول نہیں ہو، وہ پیغمبری کا معاملہ تھا، وہاں پہ وحی کی بات تھی، اس لیے اللہ نے رسول کو اجازت دی تھی. ولم یاذن لکم، تم کو اجازت نہیں ہے. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وانما اذن لی فیھا ساعتا من نهار، اور مجھ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کے ایک حصے میں صرف اجازت دی تھی، ایک دن، اور ایک دن میں بھی ٹائم مقرر تھا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک اجازت ہے، بس اس میں جو کرنا ہے کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خود سے دوسرے موقع پر اس کی اجازت نہیں تھی. ثم عادت حرمتها اليوم، پھر اس کی حرمت اور اس کا محترم ہونا آج ویسے ہی واپس آ گیا جیسا کہ پہلے تھا. بل یبلغ الشاہد الغائب، اور یہ بات چاہیے کہ جو آدمی موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے. امام بخاری حدیث وہ چھوڑ دے کہ یہ لے رہے ہیں، امام بخاری کی عادت تو سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ ان کو بات کچھ رہتی لیتے کچھ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو بات کامن سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو خود ہی سارے سمجھ لیں گے، جس بات کی طرف دماغ دھیان نہیں جاتا وہ مجھے بتا دے، عنوان میں رکھ دینی چاہیے، یہ ان کی خاص عادت ہے. انہوں نے عنوان جو ہے نا وہ حدیث کے اندر جو مسائل ہیں اس کو ذکر نہیں فرمایا ہے، یہ کہا کہ علم کی تبلیغ ہو جانی چاہیے. اب یہ بات ہے تو حضرت ابو شریح جو ہیں وہ پہنچا رہے ہیں، وہ تبلیغ کر رہے ہیں، چنانچہ عمر بن سعید کو تبلیغ تھی. ولی بلغ الشاہد الغائب، مسئلہ یہ ہے بیت اللہ کی یعنی حرم مکہ کی حرمت کا، اور سب کو معلوم ہی ہے کہ وہ محترم جگہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی محترم، اس میں بھی قتال کرنا لڑائی کرنا منع تھا، آپ کے لیے بھی صرف ایک مخصوص موقع کے لیے آپ کو اجازت دی گئی تھی، پھر اس کی اجازت کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی. اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ احکام کے اندر منسوخ ہونا پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جاننا پڑتا ہے ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، کب ہوا، کون سا کام کیسے ہوا تھا. بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہیں کتابوں کے اندر، لیکن وہ منسوخ ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم، اس کی وجہ سے وہ حدیث ہونے کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے منسوخ ہونے کو نہیں جانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہی مضمون سمجھایا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یعنی وہاں پر جو ہے نا کسی کو نہیں مارا جائے گا، اور ابو شریح کے فرمانے کا منشا یہ تھا کہ وہاں پر کسی کا خون بہانا جائز نہیں، اور تم لشکر بھیج رہے ہو، مطلب یہ ہے بات کرو کہ بھائی تم وہاں لڑائی کے لیے لشکر بھیج رہے ہو اور وہاں تو کسی کا خون بہانا جائز نہیں، اور میں نے براہ راست یہ سنا ہے. اچھا ایک اصول ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ صحابی جب کسی اور دوسرے کو ایک بات بولتے تھے نا، تو وہاں پر حدیث صحیح ضعیف مرفوع موت متصل وغیرہ کی کوئی بحث نہیں ہوتی، وہ بالکل قطعی چیز ہوتی تھی، کیونکہ حدیث کی جو قسم بنتی ہے اور حدیث کا جو وزن گھٹتا بڑھتا ہے وہ بعد والوں کے بیچ میں آنے سے گھٹتا بڑھتا ہے. صحابی نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، تو اب وہاں پر صحیح غیر صحیح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا، اس لیے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. تو ہوا کیا، فقیل علی ابی شریح، ابی شریح سے کہا گیا ما قال عمرو، عمرو نے اس کا کیا جواب دیا، عمرو بن سعید نے آپ کی اس بات کا کیا جواب دیا، قال انا اعلم منک، تو عمرو بن سعید نے حضرت ابو شریح سے کہا کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، وہ تو ان کو تو بڑا ہی مل گئی تھی نا، یعنی کہ مجھے زیادہ معلوم ہے. اور پھر اس کی بات کہنے لگے، کہنے لگا ان مکہ لا تعید عاصیا، مکہ جو ہے حرم ضرور ہے لیکن نافرمان کو پناہ نہیں لیتا ہوں، ولا فارن بدمن، اور خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ نہیں دیتا ہوں، ولا فارن بخربتن، اور لوٹ مچا کے جانے والے کو پناہ نہیں دیتا ہوں. تو اس وجہ سے میرا لشکر بھیجنا یہ غیر صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح ہے. حالانکہ جو بات تھی وہ بھی صحیح نہیں ہے، خیر اس میں اختلاف ہے. اختلاف یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حرم میں کسی کا مرڈر کر کے داخل ہو جائے تو آیا اس کو وہاں قتل کیا جائے گا یا قتل کیا جائے گا پکڑ کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم کی حرمت باقی ہے، اس کو مجبور کرو باہر نکلنے پر، وہاں پہ قصاص نہیں کیا لیا جائے گا، اس کو وہاں سے لے کے باہر لے جایا جائے گا، پھر وہاں پہ اس کا قصاص لیا جائے گا. باہر نکلنے پر اس کو مجبور کرو، پھر وہاں پر اس کے اوپر حد جاری کرو. اور دوسرے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی آدمی مجرم ہے اور اس نے وہاں پناہ لیا ہے تو مجرم کو تو کہیں بھی مارا جائے گا، اور وہ مکہ مکرمہ کی حرمت کے خلاف نہیں ہے. عمر بن سعید یہی کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہا کہ میں جانتا ہوں مسئلے کو کہ جو نافرمان ہے اور جو خون کر کے کسی کا گیا ہوا ہے اور جو ویران کر کے یا ایک لوٹ مچا کے گیا ہوا ہے تو اس کو جو ہے نا حرم پناہ نہیں دیتا, لہذا میرا یہ جو اقدام ہے یہ صحیح ہے. سرہ حدیث یہ فرماتے ہیں کہ مسئلے کے اعتبار سے عمر بن سعید کا یہ کہنا جو ہے نا کلمت و حق اریدہ بہ الباطل کی قبیل سے ہے. بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی بات کا حوالہ صحیح دیتا ہے لیکن مطلب غلط نکالتا ہے. ارے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ میڈر کر کے گئے تھے کسی کا جس کے خلاف میں یہ بات ہو رہی تھی, وہ جو ہے نا لوٹ مچا کے گئے تھے, انہوں نے کیا نافرمانی کی ہے. مسئلہ یہاں پر ایک یعنی کسی ایک آدمی کے اوپر حد جاری کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ تو دو مسلمانوں کی جماعت میں لشکر کشی کا ہے. اگر آپ کو اختلاف ہے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اس کو حل کرنے کی تدبیر کرو, یا پھر یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں رہنے دو, ان کو دوسری بات ہو جا رہے تو کیا ہوا اگر مکے کے لوگ ان کی بات ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیں اور مکے کے لوگوں ان کی بات مان لیں تو ٹھیک ہے مان لیں, تو اس میں کیا بات تھی, کوئی قباحت نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ یہ وجہ نہیں ہو سکتی تمہارے جواب کا لشکر کشی کرنے کا مکہ مکرمہ, حالانکہ جب یزید نے مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی اور منجنیق کے ذریعے سے پتھر پھینکوا دیے, کتنا ہنگامہ ہو گیا ہوں, تین رات تین دن تک اندھیرا چھا گیا تھا اور یہ حالت تھی بجلی کے کڑکنے اور چمکنے کی کہ اب مرے سارے لوگ تب مرے, بہت برا حال ہوا تھا, ٹوٹ پھوٹ گیا تھا بیت اللہ بڑے بڑے گولے بڑے بڑے پتھر پھینکے بیت اللہ پر تو رہتے چھوڑیں گے, اور سب توڑ پھوڑ گیا تھا اس کو پھر بنایا بعد میں. تو اور پھر یہ ہے کہ صاحب بے حساب پتلو خون ہوا, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیے گئے نا اسی موقع پر, عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہو گئی. تو غرض یہ ہے کہ یہ عام طور پر یہ ایک بات ہوتی ہے, غلط فہمی کی بات ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی ایک بات کا حوالہ صحیح دیتا ہے لیکن مطلب اس کا غلط نکالا کرتا ہے. جیسے خوارج جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں یہی کرتے تھے کہ کتاب اللہ, بھائی ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی ہمارے تمہارے درمیان, ہم اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اور بول رہے ہیں کس کو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ کہتے تھے کہ تم اللہ کی کتاب کے خلاف جا رہے ہیں اس وجہ سے ہم تمہارے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اور حد یہ ہے کمینوں کی کہ انہوں نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ دیا ہوا تھا کہ آپ اللہ کی کتاب کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کافر ہیں ہم, اور حسبنا کتاب اللہ, ہم کو اللہ کی کتاب کافی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کلمۃ حق اریدہ بہ الباطل, اللہ کی کتاب کافی ہے مگر یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے, میں کتاب اللہ کے خلاف تھوڑی چل رہا ہوں. کتاب اللہ میں کیا ہے وہ میرے سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ حضور نے میرے بارے میں فرمایا اقضاہم علی, سب سے زیادہ فیصلے کی صلاحیت علی کے پاس ہے, سب سے زیادہ قرآن پاک کی سمجھ جو ہے ان کے موجودہ دور میں حضرت علی کے پاس تھی, وہ جس بات کو سمجھیں گے کہ وہ قرآن پاک سے وہ زیادہ صحیح ہوگی, وہ سامنے والوں کے سمجھنے سے تھوڑی زیادہ صحیح ہوگی. یہ ایسا ہوتا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی بنیادی غلطیوں میں سے ہے ذہن میں رکھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ حوالہ یا عبارت جو ہے نا آدمی صحیح استعمال کرتا رہتا ہے گمراہی کو پھیلانے کے واسطے. زخارف القول بھی کہتے ہیں اس کو, کہ بات جو ہے نا بڑی چٹ پٹی ہوتی ہے اور اٹریکٹیو ہوتی ہے اور لوگ فوراً اپیل کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا ہونا چاہیے, ایسی ہونی چاہیے بات, کیونکہ یہ تو بات ہے ایسا قرآن میں تو ایسی ہے حدیث میں تو ایسی, ارے بھائی قرآن میں نہیں ہے کون بول رہا مگر سمجھو بھی کہ بات ہے کیا, وہ حدیث میں نہیں ہے کون بول رہا مگر سمجھو بھی کہ بات ہے کیا. وہ اس حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ جو موجود ہیں وہ میری بات غیر موجودین تک پہنچا دیں. تو امام بخاری یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ علم کے اندر جو آپ نے سیکھ لیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر ہونی چاہیے. باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبہ قال اخبرنی منصور قال سمعت ربیعہ بن حراش يقول سمعت علی رضی اللہ عنہ يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكذبوا علی فانه من كذب علی فلی علی النار. قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابي قال قلت للزبير اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال اما اني لم افارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال انس انه ليمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ربي قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد بن سلمة بن الاقوى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. ربي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرنے میں احتیاط بہت ضروری ہے. حدیث ہے دھڑلے سے نہیں بول دینا چاہیے جب تک کنفرم طریقے سے معلوم نہ ہو کہ یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرنے میں بہت احتیاط چاہیے. اگر کوئی آدمی غلط بات کو حضور کی طرف منسوب کر دے تو یہ کس بات نبی ہو گیا. نبی پر جھوٹ بات کو منسوب کر دینا اس کا بہت سخت گناہ ہے. گناہ کبیرہ ہے یہ. عام گناہ کبیرہ سے مقابلے میں بہت بڑا گناہ ہے. چونکہ جو عام گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اس کا نقصان کرنے والے پر ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات غلط منسوب کر دی جائے تو وہ تو دین و شریعت بنے گی نا. اس سے جو اور حضور نے فرمایا نہیں ہے. اب اس سے جو بات پھیلے گی تو وہ کیا بنے گی؟ دین و شریعت کی حیثیت سے پھیلے گی جبکہ وہ ہے نہیں. اس لیے اس کا گناہ بہت سخت ہے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی ہیں. خلاصہ اس کا یہی وجہ ہے کہ محدثین سند کا بہت اہتمام کرتے تھے تاکہ جو بات حضور کی طرف منسوب ہو کر آئے وہ بالکل کنفرم ہو کہ آپ نے ہی فرمایا ہے کسی اور نے نہیں فرمایا ہے. اور صحابہ کرام حدیث بہت کم بیان کرتے تھے حالانکہ صحابہ تو صبح شام حضور کے عاشق ہونے کی حیثیت سے لگے رہتے تھے. زندگی بھر لگے رہے اور سب سے ٹوٹ کر حضور کو چاہا. ایسے ویسا عشق نہیں کیا حضور سے. ایسی محبت نہیں کی. دنیا میں کوئی ایسی محبت نہیں کر سکتا ویسی کی. سب کو چھوڑ کر سب سے ٹوٹ کر چاہا حضور کو. اور ایسے لگ گئے زندگی بھر کے واسطے کہ کسی وقت جدا نہیں ہوئے. اور ہر بات کو آپ کی یاد بھی کرتے تھے, سنتے بھی تھے, مذاکرہ بھی کرتے تھے, عمل بھی کرتے تھے, تبلیغ بھی کرتے تھے. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنے کی عادت نہیں تھی لوگوں کے سامنے. وہ کیوں؟ وہ اسی وجہ سے کہ کہیں ہم ایک بات بتا دیں اپنے حافظے کی بنیاد پر اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی نہ ہو, یا غلط سمجھ جائے کوئی آدمی کہ حضور نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہم دوسرے کر رہے ہیں, وہ غلط سمجھ جائے گا تو حضور کی طرف غلط بات منسوب ہو جائے گی تو اس کا وبال ہمارے سر پر آ جائے گا. کئی صحابہ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرنے کے لیے بیٹھتے تو بے ہوش ہو جاتے تھے دو دو تین تین مرتبہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ہے. کیونکہ ان لوگوں کو یہ عجیب لخلقا اور دھڑدھڑی رہتی تھی کہ کہیں کوئی بات ہم حافظے سے سنا رہے ہوں اور وہ الفاظ بیانی حضور کے یاد نہ ہو اور ہم اپنی طرف سے الفاظ استعمال کر لیں اور پھر اس کے بعد میں وہ الفاظ اس معنی کو ظاہر نہ کریں جو حضور نے فرمائے. پورا انتباہ نہیں ہوتا نا بعض مرتبہ, اور بات غلط نکل آئے اور حضور کی طرف غلط بات کی نسبت ہو جائے. اتنا ڈرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں. بہت احتیاط ہونی چاہیے حدیث کو بیان کرنے میں. امت میں جو ہے ہر زمانے میں افراد اور تفریق رہتی ہے. ایک طبقہ ایسا گزرا ہے جو حدیثی کے بارے میں مخالفت کرتا ہے صحیح ہو یا غلط ہو. ایک طبقہ یہاں تک گیا ہے کہ اگر صحیح مقصد کے واسطے حدیث کو گھڑنا پڑے تو گھڑ لو. مقصد صحیح ہونا چاہیے, نیک نیتی ہونی چاہیے. جاہل پیروں میں اور بدعتیوں میں بہت ہے یہ چیز. اور کرامیہ ایک فرقہ تھا, اس کے پاس یہ چیز جائز تھی. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بات قرآن حدیث کی ہونی چاہیے. اب اس کی ترغیب کے واسطے حدیثیں اپنی طرف سے مقرر کر کے لوگوں کو بول دو تاکہ لوگ اس پر عمل کر لیں. مقصود تو عمل کرانا ہے. تو اگر عمل کرانے کے واسطے دو چار جھوٹ لگا دیے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور جھوٹ ہم بولیں گے تو کوئی مانے گا نہیں. حضور کی طرح منسوخ کریں گے تو مان لے گا. لہٰذا بات حضور کی طرح منسوخ کر کے اس طریقے سے بہت سی موضوع حدیثیں چل پڑی. یہ جو اعمال بہت سے عام, شب برات کی نماز, شب معراج کی نماز, میلاد النبی کی نماز اور فلاں نماز, یہ نماز اس کا یہ ثواب ہے, اس کا ہے نا بہت سے ثواب لکھے ہوئے ہیں. ان اعمال کے اندر بہت سے اعمال یہی ہیں کہ امت کو عمل پہ لگا دو. اب اگر امت ویسے عمل پہ نہیں لگتی تو حضور کی طرح منسوخ کر کے لگا دو. لاکھوں لاکھوں کے اندر بہت سی بدعتوں کا رواج ہوا اس چیز سے. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ منسوخ کرنے کے گناہ میں نہیں آتا, کیونکہ مقصد ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں ہے. یہ تو من کذبا علیہ, حضور نے فرمایا من کذبا لیہ, نہیں فرمایا جو میرے لیے بولے یہ نہیں فرمایا. یہ نہیں, ان کا استدلال یہ ہے جو میرے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے نہیں ہے بھائی, جو میرے اوپر جھوٹ بولے اس کے لیے. حالانکہ علماء نے یہ فرمایا کہ یہ صریح غلطی اور عربی نہیں جاننے کا نتیجہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوخ کیا جائے چاہے وہ قرآن حدیث کے اندر ہی انہیں مضمون اس کا ملتا جلتا ہی کیوں نہ ہو, کوئی خلاف بات کا آپ حکم نہیں دے رہے ہیں تو بھی کیا ہے اس میں اس بات میں حکم ہے, حکم کو ثابت کرنا ہے امرن نہین مدبن کچھ بھی ہے فرض کی حیثیت سے یا مستحب ہونے کی حیثیت سے ہی, اسی طریقے پر مکروہ ہونے کی حیثیت سے, حرام ہونے کی حیثیت سے, کوئی بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ کر کے کوئی بات بولیں گے تو اس میں سے کوئی نہ کوئی حکم نکلے گا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے. اور جب اللہ حضور کی طرف یہ بات منسوخ ہوگی تو آٹومیٹکلی اللہ کی طرف منسوخ ہو جائے گی, اللہ نے ایک چیز مقرر نہیں فرمائی اور یہ مقرر کر رہے ہیں, بلکہ بعض تو یہاں تک بے ہوش بھی کرتے ہیں کہ نمازیں مقرر کر کے اس کا ثواب بھی مقرر کر دیتے ہیں, ایسا کریں گے تو اتنا اس کا ثواب, ایک تو یہ کہ حدیث میں واقعتاً موجود ہو اور ایک یہ کہ اپنی طرف سے مقرر کر دیا کہ اس کا اتنا ثواب ہے, یہ تو بہت ہی بےہودگی ہے. جبکہ ثواب جو ہے وہ خالص توقیفی ہے, ثواب اور عذاب اور اس کی مقدار اور کوانٹیٹی جو ہے نا یہ عقل سے جانی جانے والی چیز نہیں ہوتی, حتیٰ کہ حضرات صحابہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ اگر صحابی کسی عمل کا ثواب بیان کیے کوئی خاص مقدار میں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیا تو وہ حدیث ہے, کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی عقل سے بولے, اور صحابہ تو کلہم عدل اور صحابہ پورے کے پورے انصاف والے ہیں, تو کسی صحابی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی عمل کا خاص ثواب بتائیں اور حضور سے نہ سنا ہوا ہو اپنی عقل سے جج کر طے کریں, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ پورے صحابہ منصف ہیں, اور صحابہ تو کلہم عدل پورے صحابہ منصف ہیں, کبھی حضور کے لیے جھوٹ منسوخ نہیں کر سکتے. تو جو عددیں ہیں ثواب کی کوانٹیٹی وغیرہ ہے یہ تو توقیفی ہے, تو ہم عقل سے تھوڑی متعین ہوتی ہے, تو اللہ پاک کے بتانے سے معلوم ہے, تو ثواب کی بھی تعداد مقرر کر لی جاتی ہے کہ اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب, اتنے وہ ثواب, اتنے وہ ثواب, اور پھر نمازیں بھی مقرر ہو جاتی ہیں, روزے بھی مقرر ہو جاتے ہیں, مختلف کام ایسے لگا لیے جاتے ہیں, ایسا کچھ نہیں, یہ بھی اسی میں اس وعید میں شامل ہے, اس طرح کی کوئی بات گھڑ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بھی اس وعید میں شامل ہے جو بیان کی گئی. وہ کیا ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا, رضی ابن حراج کہتے ہیں تو میں نے حضرت علی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا تکذبوا علیہ, میری طرف جھوٹ منسوخ مت کرو, فإنہ من کذب علیہ, اس لیے کہ جو میری طرف جھوٹ منسوخ کرے گا فلی علی جنارا, وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا, جہنم میں داخل کر جائے گا. ایک دوسری روایت ہے وہ ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جن کا ذکر آیا, انہوں اپنے ابا سے نقل کرتے ہیں حضرت زبیر بن العوام سے, کہتے ہیں کہ میں نے زبیر سے کہا, عبداللہ بن زبیر نے اپنے ابا سے کہا حضرت زبیر سے کہ انی لا اسمعک کا تحدث رسول اللہ کما یحدث فلان و فلان, میں نہیں سنتا ہوں آپ کو کہ آپ حدیثیں بیان کرتے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ فلاں صاحب بیان کرتے ہیں, حالانکہ آپ کو بھی بہت سی باتیں حضور کی یاد ہوں گی. قال اما انی لم افارق, فرمایا بات یہ ہے کہ میں حضور سے کبھی الگ نہیں ہوا, میں نے حضور سے کبھی الگ نہیں ہوا, جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ صبح شام بے شمار باتیں میں نے حضور سے سنی ہوئی. ولیکن سمعتہ یقول, لیکن میں نے حضور کے فرماتے ہوئے سنا ہے, من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو میری طرف جھوٹ منسوخ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ حدیث مجھ کو منہ کھولنے نہیں دیتی کہ کہیں کوئی بات میں بولوں اور بے احتیاطی ہو جائے اور اس وعید کا میں مذاق ہو جاؤں, اس وجہ سے اس حدیث میں تو اتنا ہی ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل بتائی اپنے صاحبزادے کو اپنے تعلقات کی, کہ تم کو معلوم ہی ہے کہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا گہرا تعلق ہے رشتے داری کا بھی, ایک تو یہ کہ میں کبھی حضور کو چھوڑ کے رہا ہی نہیں, اور دوسری بات یہ کہ میری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی, اور وہ یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھی ہیں حضرت زبیر کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھوپا ہوں گے, اور حضرت زبیر کی جو امی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں رشتے میں. اچھا, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء کے شوہر ہیں, اور حضرت اسماء عائشہ کی بہن ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے, ہمزلف ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی تھے. اب انہوں نے بتایا کہ ان کی تمہاری ماں, اپنے بیٹے کو کہا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ حضرت عائشہ کی بہن ہے, اور جو ہے نا پھر آپ نے اپنی ماں کا نسب بتایا کہ وہ جا کے ادھر وحید کے اوپر جا کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. تو ہماری کتنے اعتبارات سے قرابت موجود ہے سرکار کے ساتھ, اور ہم کبھی الگ ہی نہیں ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اب ہم تو رات دن ہزاروں باتیں سنے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن یہ ہے کہ میں نے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اس وجہ سے ہمت نہیں ہوتی کہ زبان کھولو, اس وجہ سے زیادہ حدیثیں نہیں بیان کرتا. یہ ہے بہت سے صحابہ کرام کے مقصرین کے حدیث, یعنی حدیثیں زیادہ نہیں بیان کرنے کی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ علم چھپا کے لے گئے, نزاکت ہے تھوڑی یہاں پہ, یہ تھا کہ وہ دیکھ لیتے تھے کہ دوسرے نے اس بات کو بیان کر دیا ہے تو خاموش ہو جاتے. بات آگے سامنے سرکار کی ہے بس ہے, ہمارے اوپر تو الزام یہ ہے کہ ہم نے اس کو یوں نقل کر دیا تھا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آگے ایک اور حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا, مجھے یہ چیز جو چیز روکتی ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ حدیثیں بیان کروں, یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا من تعمد علی کذبا فلیتبوا مقعده من النار, وہی حدیث اوپر والی, جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوخ کرے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے. اس کو معلوم ہے کہ حضور نے نہیں فرمایا, اس میں تعمدہ کی قید ہے. دوسری روایتوں میں تعمدہ کی قید نہیں ہے, جان بوجھ کر بے جان بوجھ کر کی نہیں ہے. امام بخاری کی ایک عادت ہے, وہ یہ سب چیزوں کو جمع کر دیتے ہیں کہ ایک حدیث سے اگر قید معلوم ہو رہی تو ایک حدیث سے نہیں بھی معلوم ہو رہی, تو ہو بھی سکتا ہے کہ اگر بغیر جان بوجھ کے بھی حضور کی طرف غلطی منسوب ہو جائے تو پکڑ ہو جائے, کیونکہ حضور کی طرف غلط بات کے منسوب ہونے کا نتیجہ معمولی نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں غلطی سے بھی منسوب نہ ہو جائے, جان بوجھ کر ہی نہیں بلکہ غلطی سے بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت انس والی روایت کے اندر تعمد جان بوجھ کی قید ہے, دوسری روایتوں میں جان بوجھ کی بھی قید نہیں ہے. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات روکتی ہے کہ میں حدیثیں زیادہ بیان کروں, جبکہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے مکثرین فی الحدیث میں سے, بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے والوں کی فہرست میں ہے. حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ تقریباً انہیں کا نمبر آتا ہے بہت زیادہ. علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک صحابہ کرام موجود تھے یہ نہیں بولتے تھے, ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی ہے, جب صحابہ کرام کا وصال ہو گیا تو مجبوری پیش آ گئی بولنے کی, تو مجبوراً تو بول نہیں ہے چونکہ کتمان علم کی وجہ ہے, یہ تھی بات. اس وجہ سے ان کی مجبوری کی وجہ سے یہ حدیثیں ان کو سنانی پڑی تھی, تو کوئی دوسرا سنانے والا رہا نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں, 10 سال کی عمر سے رہے اور 10 سال رہے, پھر بعد میں عمر بھر بھی رہ چکے ہیں, سمجھ رہے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ بہت کم ہیں ان کے مقابلے میں جو ان کو یاد تھی. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ارشادات صبح شام کے سفر حضر کے اس کے اس کے وہ بہت یاد تھے ان کو, لیکن اسی وجہ سے وہ بہت احتیاط کرتے تھے سنانے سے. اب مجبوراً ضرورت کے موقع پر جو انہوں نے سنائے تو تھوڑے بہت سنائے, وہ ہمارے لیے بہت ہیں لیکن ان کی یاد اور حفظ کے اعتبار سے تو بہت تھوڑے ایسا بھی ہوتا. اور پھر دوسرے یہ کہ بہت زیادہ عمر ہوئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد کے لیے دعا فرما دی تھی, ان کی عمر کے لیے بھی دعا فرما دی تھی. 100 سے زیادہ بچے تھے ان کے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 سے زیادہ بچے تھے. حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کی اولاد میں برکت دے, انہوں نے کہا کہ برکت ہی لیتے بیٹھا ہوں, یہ کام ہے کوئی کام ہی نہیں, برکت ہی برکت ہے. دوسری ایک حدیث ہے حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, من یقل علیہ مالم اقل, جو مجھ پر ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے, فلیتبوا مقعده من النار, تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا متعمدن, بس یہ فرمایا بس میں نے نہیں کہی ہے اور میری طرف لگا دی گئی کہ وہ میں نے کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم. اس لیے حدیث کو بیان کرتے ہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جو کیا کرتے ہیں اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے فوراً حوالہ دے دیتے ہیں کہ یہ تو حدیث میں ہے تو حضور نے فرمایا. ایک اور تیسری روایت, چوتھی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسمو باسمی, میرا نام رکھ سکتے ہو, ولا تقتنو بکنیتی, میری کنیت مت رکھو. ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی. اب اگر ایک آدمی نے کنیت بھی حضور کی رکھ لی, ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں یعنی عجم میں کنیت کا رواج نہیں ہے, بلکہ کنیت جانتے بھی نہیں کہ کنیت کیا ہے. ایک ہوتا ہے لقب اور ایک ہوتی ہے کنیت اور ایک ہوتا ہے نام. لقب جو ہے وہ صفات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے, شیخ الاسلام, حکیم الاسلام, یہ طوطی ہند, بلبل ہند, فاختہ ہند, کبوتر ہند, لقب بہت سے ہو جایا کرتے ہیں. اور ایک کنیت ہوتی ہے, کنیت کا مطلب ہے کسی کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنا. عربوں میں اس کا بہت رواج پایا جاتا ہے کنیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا نام قاسم تھا تو ان کے ساتھ آپ کی نسبت لگا کے ابو القاسم آپ کا نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام میرا رکھ لو لیکن کنیت میری مت رکھو. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ ایک صاحب نے اپنا نام بھی اپنے بچے کا نام حضور کے نام پہ رکھا, کنیت بھی حضور کے نام پہ رکھ دی. وہ بازار میں جا رہا تھا, حضور بھی جا رہے تھے, پیچھے سے کہا او ابو القاسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو مراد نہیں لیا, کتنا قدر بہودی کی بات ہے, بےدبی کی بات ہے. تو فرمایا کہ عام طور پر نام سے پکارنے کا رواج نہیں ہوتا, کنیت سے ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس لیے میری کنیت مت رکھو. علماء نے اس بات کو, بعض علماء اس کو مطلق پر محمول کرتے ہیں, آپ نے ابو القاسم کنیت رکھنے سے منع کر دیا ہے. لیکن اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ممانعات صرف اس بے ادبی سے بچانے کے لیے تھی, جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز رہے اس دنیا پر یہ ممانعات تھی, بعد میں یہ ممانعات نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں ابو القاسم کنیت کے بہت لوگ ہوئے ہیں اور نام بھی ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پہ رہا ہے. تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری کنیت مت رکھو, جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ انگوٹی کے اندر جو ہے نا جو میری انگوٹی کا جو تحریر ہے وہ تحریر مت پہنا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹی پہنتے ہوئے دیکھ کے لوگوں نے بھی پہن لی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی پہ کیا ہے تو لوگوں نے بھی اپنی بھی لگا لی. اب اس پہ تھا محمد الرسول اللہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے تھے, مہر لگانے کے لیے پہنتے تھے, آپ جو شوق کو تو پہنتے نہیں تھے آپ, تو مہر لگاتے تھے تو محمد الرسول اللہ. اب اگر دوسرے کے پاس میں بھی محمد الرسول اللہ والی انگوٹی ہے وہ بھی مہر لگا دے تو پھر تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا, آپ نے منع فرما لیا تھا. تو ایسے اشتباء سے بچنے کے لیے آپ نے منع فرمایا, جب اشتباء ختم تو حکم بھی ختم. ایسے احکام کو کہتے ہیں کہ احکام جو ہے نا یہ معلول بالعلت ہوتے ہیں. احکام کی ایک قسم وہ ہے کہ جو وجہ کے ساتھ میں رہتے ہیں, وجہ ہے تو حکم ہے, وجہ نہیں ہے تو حکم نہیں ہے. شراب حرام ہے کس کے ساتھ میں؟ نشہ کے ساتھ میں. اب اگر اس کے اندر سے نشہ ختم ہی کر دیا جائے تو بس وہ حلال ہو جائے گی, فرقہ بنا دیا جائے اس کا. مقدار اس کی کم کر دی جائے تو وہ حلال نہیں ہوگی, اس میں نشہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس بات سے کہ جب اس میں نشہ والی صفت ہے تو اس کی تھوڑی چیز بھی ناپاک ہے, پیشاب کا خطرہ ہے ایک معنی میں, ایک تو خطرے پیشاب سے کچھ نہیں ہوتا بولے تو وہ بات نہیں ہے, کیونکہ وہ ناپاک ہے اس وجہ سے پھر وہ ممانعت رکھتی ہے اپنے. بقیہ اگر اس کے اندر سے نشہ ہی نکال دیا جائے بالکل کہ نشہ نہیں رہا تو پھر وہ سرکہ ہو جاتا ہے. بہت سے احکام معلول بالعلت ہوتے ہیں کہ علت ہے تو حکم ہے, علت نہیں ہے تو حکم نہیں ہے. عورتوں کی مسجد میں آنے کا مسئلہ بھی معلول بالعلت ہے, لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی. ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے آنے کی اجازت تھی, وہ وجہ ختم ہو گئی, آنے کی اجازت بھی ختم ہو گئی نمازوں کے لیے مسجدوں میں آنے کی, کہ وہی آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترا کرتی تھی. تو مواقع وہی پر عورتیں بھی موجود رہیں یا مرد بھی موجود رہیں تو اس موقع پر حضور نے کیا فرمایا کیا اترا وہ یاد رکھنے میں بولنے میں کرنے میں سہولت تھی, تو اس کے لیے عورتوں کو گنجائش تھی تھوڑی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر اب وہ تو ضرورت باقی نہیں رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع موقع سے کوئی بات فرمایا کرتے تھے, تبلیغ فرمایا کرتے تھے, کوئی مسئلہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا کہ روزانہ ایک لیسن ہو رہا ہے, لیکچر دیا جا رہا ہے, اس میں مسائل بتا رہے, کوئی موقع ہوتا آپ اس موقع پر کوئی بات فرماتے. تو آپ کی اگرچہ دور سے صحیح لیکن صحبت میسر رہے, یعنی موجودگی رہے اس نشست میں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, تو اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ عورتوں میں بھی بات موقع کی بات فوراً آ جاتی تھی. بعد میں تو یہ باتیں نہیں رہی, یہی وجہ ہے کہ بعد میں صحابہ نے بال اتفاق منع کر دیا تو حضور ایک چیز کو چالو کرتے اور صحابہ منع کر دیتے, یہ پاسبل تھی بات. بہت سے احکام معلول بل علت ہوتے ہیں, علت ختم تو حکم بھی ختم. تو یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور کنیت کے بارے میں علماء نے یہی فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر یہ حکم بھی نہیں رہا. پھر فرمایا کہ امن رعانی پھر منامی فقط رعانی, جو مجھے خواب میں دیکھے اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے. ایک بات آپ نے فرمایا, فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي, اس لیے کہ شیطان میری صورت میں تمثل نہیں کر سکتا, میری صورت کی شباہت لے نہیں سکتا. اللہ نے جنات کو اس بات کی طاقت دی ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل لے سکتے ہیں, اور جنات کا جو سردار ہے شریر اسی کا نام شیطان ہے, اور گمراہ کرنے کے کام پر مقرر گمراہ کرتا ہے. تو کوئی شیطان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل صورت اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کرے اور بعد میں یہ باور کرایا کہ حضور نے مجھے آ کے یہ بتایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پابندی لگا دی کہ شیطان جو ہے وہ جنات جو ہے وہ ہر ایک کی صورت لے سکتے ہیں, کسی کی صورت میں آ گئے, بیل کی صورت میں آ گئے, بلی کی صورت میں آ گئے, سانپ کی صورت میں آ گئے, کسی انسان کی صورت میں آ گئے, کسی کے ماں باپ کی شیپ میں آ گئے. دجال کے زمانے میں یہی تو ہوگا نا, لوگ جو ہے نا اسے کہیں گے, وہ کہے گا کہ میں تمہاری روحوں سے ملاقاتیں کروا دیتا ہوں, باتیں کروا دیتا ہوں. تو کہیں گے کہ بھائی اچھا ہمارے باپ سے بات کروا دو, تو وہ باپ سے بات کرائے گا باپ کی آواز میں. حضور نے فرمایا کہ وہ شیطان بول رہا ہوگا, نکالے گا باپ کی آواز جیسے مرا ہوا ہے. ہم وقت کو کیسی کیسی چیزیں حاصل ہوں گی اندازہ نہیں کر سکتے, جو استدراج اس کو ملنے والا, جو ڈھیل اس کو ملنے والی ہے اندازہ نہیں کیا جا سکتا. غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شیطان میری صورت کی اختیار نہیں کرتا. اب اس میں علماء کی تحقیق ہے تفصیلی, دو باتیں مختصر سے اس میں یہ ہیں کہ ایک جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی صورت مبارکہ ہے اس کو کبھی شیطان اختیار نہیں کر سکتا. تو جو کتابوں میں آپ کا حلیہ مبارک موجود ہے, اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اس سے ٹیلی کرنا پڑے گا, اگر وہ وہی ہے تو پھر وہ پکی بات ہے. دوسری بات, دوسری جماعت علماء کرام کی, اور زیادہ تر علماء یہی ہیں, جمہور کہتے ہیں ان کو, کہ زیادہ علماء اسی پر متفق ہیں کہ خواب میں علم ضروری کے طور پر, علم ضروری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقینی طریقے پر ایک بات دل میں آتی ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی. جیسے اس وقت جو ہے نا جو کیفیت ہمارے لباس کی ہے, جو گرمی کی ہے, جو سردی کا وجدان, گرمی کا وجدان اس کا جو احساس ہوتا ہے سختی کا نرمی کا علم ضروری میں ہوتا ہے. بھئی یہ چیز فقط ہے اس کی دلیل آپ دیتے نہیں بیٹھتے, آپ کا ذہن دلیل نہیں دیتا, علم ضروری سے طور پر حاصل ہے کہ فقط ہے کہ وہ تو ایسے خواب میں دیکھنے کے بعد فوراً ایک بات علم کے طور پر آ جاتی ہے, وہاں پہ کنفرم ہوتی ہے خواب میں سے یہ حضور ہیں. علماء نے فرمایا کہ اگر اس طرح سے کسی کو دیکھا کسی نے دیکھا ہو سرکار کو تو وہ حضور ہی کو دیکھا ہو, چاہے وہ آپ کی بے عینی صورت اس نے نہ دیکھی ہو, بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی صورت دوسری صورتوں میں بھی لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے. یہ رائی کے حالات کے اعتبار سے دیکھنے والے کے حالات مختلف ہوتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس حالت میں دیکھتا ہے. جیسے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی, ایک بزرگ سے جا کے اس نے عرض کیا کہ میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا لیکن ایسا دیکھا جو کبھی کتاب میں سنا نہیں کسی بزرگ سے سنا نہیں, تو انہوں نے کہا کہ تو سنت پر عمل چھوڑ رہا ہے تو تیرا ترک سنت والا عمل حضور کو ایسا دیکھا, جب حضور کو دیکھا تو نے اس حالت میں تو تجھے ایسے نظر آئے حضور, یہ تیرا عمل تھا جو تھی حضور میں دیکھا. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شکل بدلی ہوئی ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, اور بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے کسی خاص شباہت کو اختیار فرماتے ہیں. جیسے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک خواب لکھا ہے, اور یہ ہے کہ وہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور غالباً حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں آئے. تو بہت تفصیلی خواب ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موقع پر. تو اس موقع پر حضرت قاری طیب صاحب نے باضابطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حلیہ مبارک جو کتابوں میں موجود ہے وہ ہے, اور جو اس وقت آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ تو مولانا گنگوئی کی صورت میں ہے, آپ کی شباہت ان سے ملتی ہوئی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ چونکہ تم لوگوں کو ان سے بہت زیادہ عقیدت ہے اور وہ ہمارے بہت ہم ان کو بہت چاہتے ہیں, اس لیے ہم تمہاری معانست کے لیے ان کی شباہت میں آئے ہیں. یہ فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور شکل میں کسی مسئلہ سے تشریف لے آئے خواب میں. غرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اسی شکل میں دیکھا جو آپ کا حلیہ مبارک کتابوں میں ہے تو آپ کا دیکھنا ہے, اور اگر اس شکل کے علاوہ کسی اور شکل میں آپ کو دیکھا گیا تو بھی آپ ہی کو دیکھنا ہے, صرف دیکھنے والے کے فرق کی وجہ سے یہ بات. البتہ خواب میں اگر آپ نے کوئی بات بتائی ایسے دیکھنے والے کو تو بیداری میں اس کا قرآن و حدیث سے ملتا ہوا ہونا ضروری ہے. اگر بیداری میں وہ اس چیز قرآن و حدیث سے ملتی ہوئی نہیں ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کو سننے میں غلطی ہو گئی, یہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی, کوئی اور بات ہو گئی. ظاہر ہے کہ نیند کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا, اس کو شیطان نے کیا بہکا دیا, اس کو اپلائی نہیں کیا جائے گا. بعض مرتبہ ہوتا ہے ایسا کہ کوئی آدمی بعض تو گھر پہ ہی ہے خواب, جیسے حضور کی طرف بات کو منسوخ کرنا غلط ہے, خواب منسوخ کرنا بھی بہت غلط ہے. یہ گھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بتا رہے لوگوں کو اپنا ڈھاک بٹھانے کے واسطے کہ میں بھی بڑا بزرگ ہوں. اور بعض جو ہے نا اپنی بات کی ٹچ میں کرتے ہیں ایسا. وہ ہمارے قریب میں حیدرآباد کے قریب میں ایک صاحب ایک جگہ درگاہ بنا کے بیٹھ گئے, وہ اس کو مقرر کر دیا کہ اسے شریف ہوگا. لوگوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی تھا بھی نہیں, تو بولے نہیں حضرت قبلہ خواب میں آئے تھے, انہوں نے فرمایا کہ میرا عرض کرو. حضرت پیرانے پیر خواب میں آئے تھے, انہوں نے کہا کہ تجھے کرنا پڑے گا. ارے پتا نہیں کون سی پیرانے پیر آئے تھے ان کے پاس. تو اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی بات فرمائیں اور وہ بات ظاہر میں آنے کے بعد میں قرآن حدیث میں سنت کے خلاف ہے, وہ تو وہ یہی کہا جائے گا کہ خواب میں اگر علم ضروری کے طور پر تو نے متعین کیا کہ آپ ہی تھے تو آپ ہی ہوں گے, لیکن تیرے سمجھنے میں غلطی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت کے خلاف میں کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے بتا دیں. حجت جو ہے عام انسان کا خواب جو ہے وہ حجت میں دلیل نہیں بنتی, وہ تو قرآن حدیث کے جو ظاہر ہے اسے وہی حجت ہوا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی پہلے کیا فرمایا, میرا نام رکھ سکتے ہو, میری کنیت مت رکھو, اور جو مجھے خواب میں دیکھے تو گویا اس نے مجھے ہی دیکھا, اس لیے کہ شیطان میری صورت کے اختیار نہیں کر سکتا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ومن کذب علی متعمدا, جو آدمی میری طرف جھوٹ کو منسوخ کرے جان بوجھ کر, فلیتبوأ مقعدہ من النار, تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہوگا, اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عمل کی توفیق و سرفراز فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن. يا اللهم ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے, ہم پر فضل فرما دیجیے, ہمارے درس کو قبول فرمائیے, اس میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ اس لائش کے انوار و برکات ہمیں نشیب فرما دیجیے, اپنے کلام اور اپنے حبیب کے کلام اللہ اس کے انوار و برکات کو ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما دیجیے. اللہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تحدیث میں حدیث بیان حدیث میں احتیاط کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. گمراہ ہونے سے گمراہ کرنے سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. گمراہ کیے جانے سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.